السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بجے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے. پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر بھی ہمارا ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا. تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے. 7 مسلمان ملکوں کے تارکین وطن پر امریکہ میں داخلے کی پابندی کا امکان ہے، لیکن اس میں پاکستان شامل نہیں ہے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت امریکہ کے ایسے شہروں کی وفاقی گرانٹ کو روک لیا جائے گا جو سینکچوئری سٹیز یا محفوظ پناہ گاہ والے شہر ہیں. صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر کے صدارتی انتخابات میں ووٹر دھاندلی کی اہم تفتیش کا مطالبہ کیا ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے حکم کے بعد میکسیکو کے صدر آئندہ ہفتے واشنگٹن کے مجوزہ دورے کو منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں. اور ترکی نے کہا ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شام میں محفوظ زونز بنانے کے منصوبے پر تبصرہ کیا جائے. اور کرکٹ سے متعلق خبر یہ ہے کہ 5ویں اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 57 رنز سے شکست دے کر سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی ہے. اور پاکستان سے ہمیں یہ رپورٹ موصول ہوئی ہے.
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے ایک معروف ٹی وی میزبان پر پابندی عائد کر دی. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
خبریں اب تفصیل کے ساتھ. جمعرات کے روز امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے میکسیکو کے ساتھ امریکہ کی جنوبی سرحد کے ساتھ ساتھ ایک دیوار کی تعمیر کا حکم دیا تاکہ غیر قانونی مائگریشن کو روکا جا سکے. تفصیلات بیان کر رہی ہیں یاسمین جمیل.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امیگریشن سے متعلق ایگزیکٹو آرڈرز پر اس وقت دستخط کیے جب انہوں نے ہوم لینڈ سیکیورٹی کے محکمے کا دورہ کیا، جو سیکیورٹی کا وہ وفاقی ادارہ ہے جس پر امریکی سرحد کی حفاظت کی ذمہ داری عائد ہے. مسٹر ٹرمپ نے اے بی سی نیوز کو بتایا کہ دیوار کی تعمیر چند ماہ میں شروع ہو جائے گی، اور انہوں نے اپنے اس موقف کا مسلسل اعادہ کیا کہ میکسیکو اس کے لیے ادائیگی کرے گا. انہوں نے کہا
And you have to understand what I'm doing is good for the United States. It's also going to be good for Mexico. We want to have a very stable
یہ ادائیگی ایک سسٹم کے تحت ہوگی، شاید ایک پیچیدہ سسٹم کے تحت، اور آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ امریکہ کی بھلائی کے لیے ہے. یہ میکسیکو کے لیے بھی اچھا ہوگا. ہم ایک بہت مستحکم، بہت مضبوط میکسیکو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ الفاظ تھے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے. بدھ کے روز میکسیکو کے لوگوں کے لیے ایک پیغام میں ملک کے صدر اینریکے پینانیاتو نے ایک بار پھر واضح طور پر کہا کہ ان کا ملک دیوار کی تعمیر کے لیے ادائیگی نہیں کرے گا. ان کے الفاظ،
donde haya un migrante mexicano en riesgo que requiera nuestro respaldo, ahí debemos estar. Ahí debe estar su país. Lamento y repruebo.
جب میکسیکو کے کسی تارک وطن کو کوئی ایسا خطرہ لاحق ہوگا جس میں ہماری مدد کی ضرورت ہوگی، تو یہی وہ موقع ہے جہاں ہمیں ان کی مدد کے لیے موجود ہونا چاہیے. یہی وہ مقام ہے جہاں ملک کو ہونا چاہیے. میں امریکہ کی جانب سے دیوار کی تعمیر کے فیصلے کی مذمت کرتا ہوں اور اسے مسترد کرتا ہوں. میکسیکو دیواروں پر یقین نہیں رکھتا. یہ الفاظ تھے میکسیکو کے صدر اینریکے پینانیاتو کے. اس وقت امریکہ اور میکسیکو کی سرحد کے ساتھ ساتھ صرف لگ بھگ 3200 کلومیٹر طویل ایک باڑھ ہے. امریکی کارندے موٹر گاڑیوں میں سرحد پر گشت کرتے ہیں اور اس کی نگرانی ڈرونز اور انفراریڈ ویڈیو کے ذریعے کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان سپائسر نے کہا ہے کہ امریکہ سرحد کے ساتھ ساتھ مزید حراستی مراکز تعمیر کرے گا تاکہ وہاں ان تارکین وطن کو رکھا جائے جو سرحد پار کر کے امریکہ میں داخل ہوتے ہیں، اور پھر انہیں یک طرفہ ٹکٹ دے کر ان کے اصل ملک واپس بھیج دیا جائے گا. پناہ گزینوں کی امور سے متعلق اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر کے دفتر نے کہا ہے کہ وہ امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد کے مسئلے سے آگاہ ہے، اور وہ دیوار کی تعمیر کے کسی پروگرام سے امریکہ میں پناہ تلاش کرنے والے لوگوں پر پڑنے والے کسی بھی اثر پر گہری نظر رکھے گا. یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
پاکستان میں پیمرا نے جمعرات کے روز ٹی وی اینکر عامر لیاقت پر اس کے بعد پابندی عائد کر دی جب انہوں نے حقوق انسانی کے 5 لاپتہ سرگرم کارکنوں اور دوسرے اعتدال پسند پاکستانیوں کو بقول ان کے توہین مذہب اور فتنہ انگیزی کے لیے مار ڈالنے کا مطالبہ کیا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
پاکستان میں الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا نے ایک نجی ٹیلی ویژن چینل بول کے ایک میزبان عامر لیاقت پر پابندی عائد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ عامر لیاقت بول ٹی وی پر ایک پروگرام ایسے نہیں چلے گا کہ میزبان ہیں۔ انہوں نے رواماں لاپتہ ہونے والے 5 بلاگر سے متعلق مبینہ طور پر منافرت پر مبنی الفاظ استعمال کیے تھے۔ جمعرات کو پیمرا سے جاری ایک اعلامیہ میں کہا گیا کہ عامر لیاقت کو کسی بھی دوسرے ٹی وی چینل پر نفرت انگیز مواد کا پرچار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ پیمرا کی طرف سے کہا گیا کہ عامر لیاقت کے پروگرام کے خلاف سینکڑوں شکایات موصول ہوئیں اور کئی ہفتوں تک پروگرام کی مسلسل نگرانی کے بعد ہی اس پابندی کا فیصلہ کیا گیا۔ الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی کے مطابق عامر لیاقت اس پابندی کے بعد نہ صرف بول ٹی وی بلکہ دیگر ٹیلی ویژن چینلز کی نشریات میں بھی شرکت نہیں کر سکیں گے۔ انسانی حقوق کے ایک معروف کارکن اور پیمرا شکایت سیل پنجاب کے سینئر عہدیدار ڈاکٹر مہدی حسن کہتے ہیں کہ پاکستان میں نشریاتی اداروں کو بھی احتیاط برتنی چاہیے۔
گیٹ کیپنگ کی کمی ہے ہمارے پرائیویٹ چینلز پہ، خاص طور پہ کوئی سینئر آدمی ایسا ہونا چاہیے ہر چینل پہ جو یہ فیصلہ کرے کہ کون سی خبر کس زبان میں جانا چاہیے۔
اسلام آباد اور لاہور سے رواماں لاپتہ ہونے والے سرگرم کارکنوں کے اہل خانہ نے بھی حال ہی میں ایک نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ ان کے گمشدہ عزیزوں کے بارے میں توہین مذہب کے جو الزامات لگائے جا رہے ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں کئی روز کی مسلسل بارشوں اور برفباری سے معمول کی زندگی درہم برہم ہو کر رہ گئی ہے۔ کشمیر کو بھارت سے ملانے والی سری نگر جموں شاہراہ کے بند ہو جانے اور سری نگر کے لیے پروازوں کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر باقی ماندہ دنیا سے کٹ کر رہ گیا ہے، جبکہ پہاڑوں سے گھرے اس علاقے کے اندر بھی مواصلات کا نظام بری طرح متاثر ہوا ہے۔ کئی علاقوں کے لیے بجلی کی فراہمی روک دی گئی ہے۔ برف کے تودے گرنے اور رہائشی مکانات کے دب جانے سے کم از کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ سری نگر پہنچنے والی اطلاعات کے مطابق کنٹرول لائن کے قریب واقع گریز علاقے میں بدھ کی صبح ایک مکان برفانی تودے کی زد میں آ گیا، جس کے نتیجے میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد ہلاک اور ایک بچہ بری طرح زخمی ہو گیا۔ عہدیداروں کے مطابق یہ حادثہ سطح سمندر سے 2580 میٹر کی بلندی پر واقع تلیل کے ایک دور دراز گاؤں میں پیش آیا۔ اس علاقے میں کئی روز سے مسلسل برفباری کے بعد 5 سے 8 فٹ تک برف جمع ہو گئی ہے، جس کے بعد پولیس اور مقامی رضاکاروں نے عورتوں سمیت 150 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا ہے۔ افغان طالبان نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک کھلا خط لکھا ہے، جس میں بقول ان کے افغانستان میں ایک بے مقصد اور نہ جیت سکنے والی جنگ ختم کرنے کی اپیل کی گئی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کی طرف سے لکھا گیا یہ خط صحافیوں کو بھی جاری کیا گیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے اس خط پر فوری طور پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا ہے۔ اور کرکٹ سے متعلق یہ خبر ہے کہ 5ویں اور آخری ایک روزہ بین الاقوامی میچ میں آسٹریلیا نے پاکستان کو 57 رنز سے شکست دے کر سیریز 4-1 سے اپنے نام کر لی ہے۔ 370 رنز کے مشکل ہدف کے تعاقب میں گرین شرٹس 312 رنز بنا سکیں۔ ایڈیلیڈ کے اوول کرکٹ گراؤنڈ پر کھیلے گئے میچ میں پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں پاکستان ٹیمز کی اننگ کا آغاز ایک بار پھر مایوس کن رہا اور کپتان اظہر علی 10 کے مجموعی اسکور پر صرف 6 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ انہیں سٹارک نے ایل بی ڈبلیو آؤٹ کر کے پویلین کی راہ دکھائی۔ بابر اعظم نے شرجیل خان کے ساتھ مل کر اننگز کو آگے بڑھایا اور دوسری وکٹ کی شراکت میں 130 رنز بنا کر ٹیم کی پوزیشن مستحکم بنا دی۔ شرجیل خان نے آسٹریلوی بالرز کے سامنے بھرپور مزاحمت کی اور انہیں بیک فٹ پر دھکیل دیا، لیکن وہ تیز رفتار بیٹنگ کی کوشش میں سٹار کی گیند پر میتھیو ویٹ کو کیچ دے بیٹھے۔ شرجیل نے 69 گیندوں کا سامنا کرتے ہوئے 9 چوکوں اور 2 چھکوں کی مدد سے 79 رنز بنائے۔ اور اب کچھ اور خبریں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت امریکہ کے ایسے شہروں کی وفاقی گرانٹ کو روک لیا جائے گا جو سینکچوری سٹیز یا محفوظ پناہ گاہ والے شہر ہیں۔ امریکہ میں 40 ایسے شہر اور 364 کاؤنٹیز ہیں جو وفاقی حکومت کے ساتھ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی گرفتاری یا ملک بدری کے سلسلے میں بہت کم مدد فراہم کرتے ہیں۔ وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی شہر جو غیر قانونی تارکین وطن کو رہائشی سہولتیں فراہم کرتے ہیں ان کی وفاقی گرانٹ کاٹ لی جائے گی۔ شہروں اور کاؤنٹیز کو مرکز کی طرف سے کئی شعبوں میں امداد فراہم کی جاتی ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے نومبر کے صدارتی انتخابات میں ووٹر دھاندلی کی ایک اہم تفتیش کا مطالبہ کیا ہے، جس سے ان کی جانب سے اس یقین کا اظہار ہوتا ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں غیر قانونی تارکین وطن نے ووٹ ڈالے، جس کے باعث انہیں قومی پاپولر ووٹ میں فتح حاصل نہیں ہو سکی۔ بدھ کے روز ایک ٹویٹر پیغام میں ٹرمپ نے چھان بین کے اقدام کا اعلان کیا۔ تاہم بدھ کی بریفنگ کے دوران وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر نے اس تفتیش کے دائرہ کار کو وسیع کرنے کا ذکر کیا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے حکم کے بعد میکسیکو کے صدر آئندہ ہفتے واشنگٹن کے مجوزہ دورے کو منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ بات میکسیکو کے ایک اعلی عہدیدار نے کہی ہے۔ ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے والے خطاب میں میکسیکو کے صدر اینریکے پینا نیٹو نے کہا کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے اور وہ امریکی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شام میں محفوظ زونز بنانے کے منصوبے پر تبصرہ کیا جائے۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان حسین اوغلو نے جمعرات کے روز کہا کہ یہ اہم ہے کہ پہلے اس مطالعے کے نتائج پر غور کیا جائے جو امریکی پینٹاگون اور وزارت خارجہ ان محفوظ علاقوں کے بارے میں صدر ٹرمپ کے متوقع حکم پر تیار کریں گے۔ ترکی، جس کی سرحدیں شام سے ملتی ہیں، کافی عرصے سے ان محفوظ زونز کی وکالت کرتا رہا ہے، لیکن سابق صدر باراک اوباما نے اس خیال کی تائید نہیں کی تھی۔ روس کے صدر کے ترجمان دمیتری پیسکوف نے اخباری نمائندوں کو بتایا کہ روسی حکومت نے ٹرمپ انتظامیہ کے مشورے سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ نو فلائی زون کے نتائج پر پہلے غور کیا جانا چاہیے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے آپ کو فیس بک لائیو پر دکھائیں اور سنوائیں، اور ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ گھنٹے کا پروگرام جاری ہے۔ ہماری فیس بک لائیو کی ٹیم تھی منصور قاسم اور سعدیہ اسد، اور دوسری طرف ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گل رخ، پروڈیوسر ہیں اور انجینئر ہیں آڈیس ریگس۔ ہمارا ایک گھنٹے کا پروگرام جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ وزیراعظم نواز شریف کے خصوصی معاون برائے خارجہ امور سید طارق فاطمی نے افغانستان کے لیے برطانوی سفیر سے بات چیت کرتے ہوئے جمعرات کے روز کہا کہ پاکستان افغانستان کے ساتھ بامانی اور تعمیری انداز میں معاملات طے کرنے کا خواہاں ہے۔ اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ۔
پاکستان کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے کہا ہے کہ اسلام آباد کابل کے ساتھ بامانہ اور تعمیری بات چیت کا خواہاں ہے۔ یہ بات پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے امور خارجہ طارق فاطمی نے جمعرات کو اسلام آباد کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان میں تعینات برطانوی سفیر ڈومینک جرمی سے ایک ملاقات کے دوران کہی۔ طارق فاطمی نے برطانوی سفیر کو بتایا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے افغانستان کے ساتھ ان معاملات پر بات چیت کا متمنی ہے جو دونوں ملکوں کے لیے مشترکہ طور پر اہم ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے جمعرات کو معمول کی ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنے کے عزم پر قائم ہے۔
پاکستان نے پہلے بھی اپنا کردار ادا کیا ہے ایز اے فیسیلیٹیٹر، اور جب بھی پاکستان سے ریکویسٹ کی جائے گی پاکستان بھرپور کردار ادا کرے گا اس سلسلے میں۔ ہمارا موقف یہی رہا ہے کہ یہ جو بار بار الزام تراشی ہوتی نا، وہ اس سے کسی کو فائدہ نہیں ہے۔
نفیس زکریہ نے کہا کہ افغانستان کے مسئلے کا قابل عمل حل بات چیت ہی سے ممکن ہے،
اور یہی ہمارا موقف ہے کہ ملٹری ایکشن جو ہے وہ سلوشن نہیں ہے، بلکہ بات چیت جو ہے وہی سلوشن ہے۔ اور اسی چیز کے لیے ہم ساری جو پارٹیز ہیں اس کو ارج کرتے ہیں یا ان کو کہتے ہیں کہ جی وہ انگیج کریں اپنے آپ کو نیگوسیشن کے لیے، اور ہم یہاں یہ بڑا واضح موقف ہے کہ یہ ایک افغان اونڈ افغان لیٹ پیس پروسیس ہے اور اس کو اسی طرح چلنا چاہیے۔
انہوں نے کہا کہ اس عمل کو آگے بڑھانے کے لیے پاکستان معاونت کرنے پر تیار ہے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات انتہائی کشیدہ رہے، جس کی وجہ افغانستان میں ہونے والے تشدد کے واقعات ہیں، اور کابل پاکستان پر الزام عائد کرتا ہے کہ ان حملوں میں وہ لوگ ملوث ہیں جو پاکستان کے قبائلی علاقوں میں موجود ہیں۔ اسلام آباد ان الزامات کو مسترد کرتا ہے۔ حالیہ مہینوں میں افغانستان میں دہشت گردی کے واقعات میں تیزی آئی ہے، جس کا نشانہ نہ صرف سیکیورٹی اہلکار بنے ہیں بلکہ عام شہری بھی ان سے متاثر ہوئے ہیں۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ افغانستان میں امن کا قیام نہ صرف پورے خطے کے لیے ضروری ہے بلکہ اگر افغانستان میں عدم استحکام ہو تو اس سے پاکستان سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
خیبر پختونخوا اور فاٹا میں سول سوسائٹی کے ارکان نے خطے میں کام کرنے والے این جی اوز کے لیے حکومت کی جانب سے حالیہ پابندیوں کی مذمت کی ہے۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
صوبہ خیبر پختونخوا اور ملحقہ قبائلی علاقوں میں کام کرنے والی غیر سرکاری تنظیموں کے عہدیداروں کا کہنا ہے کہ حکومت کی حالیہ پالیسیوں کی وجہ سے ان کو کام کرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ پختونخوا سول سوسائٹی نیٹورک اور ٹرائبل این جی اوز کنسورشیم کے عہدیداروں نے جمعرات کو پشاور میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی طرف سے گزشتہ چند سالوں کے دوران جس قسم کی سخت پالیسیاں اور قوانین متعارف کروائے گئے اس سے غیر سرکاری تنظیموں کے کام میں خلل پڑا ہے۔ سول سوسائٹی کی تنظیموں کے اتحاد کے سربراہ ارشد ہارون نے کہا کہ غیر ضروری چانبین اور کلیئرنس کے نام پر این جی اوز کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سول سوسائٹی کی طرف سے محروم طبقوں کے لیے آواز بلند کرنے کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔
یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ اقلیتوں کے حقوق کی بات کرنا خواتین کے مساوی حقوق اور ان کے خلاف تشدد نیز خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے بات کرنا ریاست کے خلاف بات کرنا تصور کیا جا رہا ہے۔ این جی اوز کی معاشرتی اور سماجی ترقی کے لیے کام کرنے کو سراہنے کی بجائے ان پر پابندیاں عائد کی جا رہی ہیں۔
تاہم صوبائی حکومت کی طرف سے ان الزامات کا فوری طور پر کوئی جواب نہیں دیا گیا ہے۔ البتہ اس سے قبل عہدیدار یہ کہتے رہے ہیں کہ ایسی غیر سرکاری تنظیمیں جو اپنے وضع کردہ دائرہ کار میں رہ کر کام کر رہی ہے ان کو ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے گی۔ 2015 میں وفاقی حکومت نے ملک میں کام کرنے والی بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں سے متعلق ایک قومی پالیسی کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت تمام بین الاقوامی غیر سرکاری تنظیموں یعنی آئی این جی اوز کو اپنے اندراج کے لیے اثرینو درخواست دینے کا کہا گیا تھا۔ حکومت کے اقدام پر امدادی ممالک، مقامی اور بین الاقوامی تنظیموں اور بعض قانون سازوں کی جانب سے شدید رد عمل سامنے آیا تھا۔ تاہم وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کہہ چکے ہیں کہ حکومت ملک میں سرگرم غیر سرکاری تنظیموں کے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالنا چاہتی بلکہ قانون کے مطابق چلنے والی تنظیموں کے کام سہل بنانا چاہتی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنی انتخابی مہم کے ابتدائی وعدوں پر عمل درآمد کی جانب پڑ رہے ہیں اور انہوں نے ملک میں غیر قانونی تارکین وطن کے داخلے کو روکنے کی کوشش کے طور پر امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے۔ مسٹر ٹرمپ نے یہ احکام بدھ کے روز جاری کیے جن کے تحت فوری طور پر دیوار تعمیر کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے ارو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ اسد حسن۔
یہ وہ مسئلہ ہے جسے ڈونلڈ ٹرمپ نے انتخابی مہم کے دوران بار بار اٹھایا تھا۔ ہمیں اپنی جنوبی سرحدوں پر بحرانوں کا سامنا ہے، وسطی امریکہ سے غیر قانونی تارکین وطن کی آمد کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ میکسیکو اور امریکہ دونوں کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ صدارت کے ابتدائی دنوں میں ہی ڈونلڈ ٹرمپ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے دفتر پہنچے، جہاں انہوں نے بدھ کے روز دونوں ملکوں کے درمیان سرحد پر فوری طور پر دیوار تعمیر کرنے کا حکم دیا۔ ان کے بقول اس سے دونوں ملکوں کی سیکیورٹی بہتر ہوگی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ سرحدوں کے بغیر ملک نہیں ہوتے۔ آج کے دن سے امریکہ اپنی سرحدوں پر کنٹرول کر رہا ہے اور اپنی سرحدیں واپس لے رہا ہے۔ یہ اعلان اسے ایک ہفتہ قبل سامنے آیا ہے جب میکسیکو کے صدر اینریک پینا نیتو مذاکرات کے لیے وائٹ ہاؤس آنے والے تھے، اور ایسے وقت میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان پر تنازع ہے کہ میکسیکو اس دیوار کی قیمت ادا کرے گا۔ میکسیکو کے صدر نے اس امر کو مسترد کیا ہے۔ بدھ کے روز ٹرمپ نے میکسیکو کے لوگوں کے لیے خیر سگالی جذبات کا اظہار کیا اور دونوں پڑوسی ملکوں کے درمیان قریبی تعلقات پر زور دیا۔
By working together on a positive trade, safe borders and economic cooperation, I truly believe
وہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے قوی یقین ہے کہ مثبت تجارت، محفوظ سرحدوں اور اقتصادی تعاون کے ذریعے ہم دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کو اس حد تک لے جا سکتے ہیں جہاں آج تک نہیں گئے ہیں۔ امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر 3200 کلومیٹر طویل دیوار تعمیر کرنے کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ایگزیکٹو آرڈر جاری کیا ہے وہ امریکہ میں مقیم 11 ملین غیر قانونی تارکین وطن کو ہدف بناتا ہے اور ان شہروں کے لیے وفاقی امداد کو محدود کرتا ہے جہاں زیادہ تارکین وطن موجود ہیں۔ امینڈا فارسٹ امریکن یونیورسٹی کے امیگریشن جسٹس کلینک سے وابستہ ہیں۔
This is not going to solve our immigration problems. We can't deport our way out of our immigration problems.
ان کے الفاظ ہیں کہ اس سے تارکین وطن کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے تئیں لوگوں کو ملک بدر نہیں کر سکتے۔ ہو سکتا ہے یہ چیزیں ان لوگوں کو ضرور بہتر لگ رہی ہوں جنہوں نے ان کو ووٹ دیا ہے، لیکن انہوں نے خود اس مسئلے پر غالباً زیادہ سوچ بچار نہیں کی۔ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس کے لیے بہت زیادہ کوششیں، وقت اور وسائل درکار ہیں۔ ریپبلکن پارٹی کے صدر سے توقع ہے کہ وہ ملک میں پناہ گزینوں کے داخلے پر بھی 4 ماہ کی پابندی عائد کر دیں گے۔ اس طرح عراق، ایران، لیبیا، شام، صومالیہ، سودان اور یمن سے جو مسلم اکثریتی ممالک ہیں، امریکہ داخلے پر 30 دن کی پابندی نافذ کی جا سکے گی۔ آئندہ دنوں میں اس طرح کے ایگزیکٹو آرڈر کی توقع ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
کویت کے وزیر خارجہ نے بدھ کو تہران کا دورہ کیا جہاں انہوں نے ایران اور اس کے ہمسایہ علاقائی ممالک کے درمیان مذاکرات کی ضرورت پر زور دیا۔ یہ بات ایران کے سرکاری خبر رساں ادارے ایرنا کی ایک رپورٹ میں بتائی گئی ہے۔ ایران کی آبادی کی اکثریت کا تعلق شیعہ مسلک سے ہے۔ تہران کے زیادہ تر سنی آبادی والے عرب ممالک سے تعلقات کشیدہ ہیں، جس کی ایک بڑی وجہ شام اور یمن میں ایران اور سعودی عرب کی طرف سے متحرک فریقوں کی حمایت ہے۔ اس غیر معمولی دورے کے دوران کویت کے وزیر خارجہ صباح الخالد الصباح نے کویت کے امیر کا ایک تحریری پیغام بھی ایران کے صدر حسن روحانی کو پہنچایا۔ اگرچہ ایرنا نے اس پیغام کی تفصیل بیان نہیں کی، تاہم کویت کے وزیر خارجہ کے دورے کو علاقائی کشیدگی کو کم کرنے کے حوالے سے اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ ایرنا نے الصباح کے حوالے سے بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ علاقائی ممالک کے درمیان مختلف معاملات کے بارے میں پائی جانے والی غلط فہمیوں کو پرامن ماحول اور کھلی بات چیت سے ختم کیا جائے۔ بعض عرب خلیجی ممالک کو خطے میں ایران کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ پر تشویش ہے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام ہے سائنس اور ٹیکنالوجی، بہتر خاص کی خدمت ہے، اور آج ہم آپ کو لے جا رہے ہیں واشنگٹن میں کیپیٹل ہل پر، جہاں حال ہی میں امریکی طالب علموں اور سائنسی ایجادات کرنے والے 9 آموزوں کی بنائی ہوئی جدید تخلیقی اور نئی ایجادات کی نمائش ہوئی۔ امریکی کانگریس کے ارکان کہتے ہیں کہ امریکہ جدید اختراعات اور ایجادات کرنے والی ایک ایسی قوم ہے جس پر بجا طور پر فخر کیا جا سکتا ہے۔ یہ ریپبلکن پارٹی سے تعلق رکھنے والے راب وڈال ہیں جو اس نمائش میں پیش کی جانے والی کچھ جدید ترین ایجادات کے بارے میں بات کر رہے ہیں۔ اس نمائش کا اہتمام کرنے والوں میں کانگریشنل روبوٹک کاکس بھی شامل ہے، اور کانگریس رکن رابرٹ ڈال اسی کاکس کے شریک چیئرمین ہیں۔ اس کے علاوہ کانگریشنل انوینشن کاکس بھی ہے جس کا مقصد روبوٹس اور جدید ایجادات کو فروغ دینا ہے۔ یہاں پر ایسی ہی ایجادات میں شامل ایک نقشہ تیار کرنے والا روبوٹ بھی ہے جسے میپنگ روبوٹ کہتے ہیں۔
So this robot drives around, it drives actually up and down aisles of stores, it recognizes where objects are located.
کوگنیٹو آپریشنل سسٹمز کے صدر یوناس کلیولینڈ کہتے ہیں کہ یہ روبوٹ ادھر ادھر چلتا پھرتا ہے، اسٹورز کے اندر یہاں سے وہاں تک گھومتا ہے، اور اسے اس بات کی پہچان ہے کہ کون سی چیزیں کس شیلف پر مل سکتی ہیں، اور پھر اسی حساب سے یہ نقشہ بھی تیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ روبوٹ خصوصی ضروریات کے حامل بچوں کی مدد بھی کرتا ہے جن میں آٹیزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر یا ASD اور اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر یا ADHD سے متاثرہ بچے شامل ہیں۔ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں کوگنیٹو سائنسز شعبے کے تنگ چو شو کہتے ہیں کہ اس مخصوص گیم کے ساتھ ہم ASD اور ADHD سے متاثرہ بچوں کی مدد کرتے ہیں کہ ان میں بہتر سماجی رویے اور سماجی ہنر پیدا ہو سکیں۔ یہاں اس ایونٹ یا نمائش میں ایک ایسا ڈرون بھی دیکھا جا سکتا ہے جو لوگوں کی جانیں بچا سکتا ہے۔ ASD روبوٹکس LLC کے ڈائریکٹر ڈیولپمنٹ وارن ولیمز کا کہنا ہے کہ یہ پرندے کی مانے ڈرون اس اسلحے اور خود ساختہ دھماکہ خیز مواد کو تلاش کرتا ہے جو ابھی پھٹا نہیں ہوتا۔ اسی نمائش میں کچھ اور چیزیں بھی آپ کو ملیں گی، جن میں ایک 3D اسکینر بھی ہے جو امریکی بحریہ کے لیے کانوں کو محفوظ بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پھر ایک روبوٹ سانپ ہے جس کے سر پر کیمرا لگا ہے اور جو چھوٹی چھوٹی سرنگوں میں داخل ہو کر معلومات حاصل کر سکتا ہے۔ اس نمائش میں بہت سے روبوٹ اور ایجادات سرکاری اداروں یا پھر بڑے اداروں کی طرف سے تیار کی گئی ہیں، لیکن ناسا خلائی ٹیکنالوجی مشن ڈائریکٹوریٹ کے اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ نجی سطح پر افراد اور چھوٹے گروپ بھی اختراعات اور ایجادات میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اسٹیفن یورزک کہتے ہیں کہ انہیں چیلنج دیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ تکنیکی اور مالی امداد بھی، اور پھر دیکھیں کہ لوگ کس طرح ان چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جدید ترین حل پیش کرتے ہیں۔ نمائش میں موجود روبارٹس نے بیشتر لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی ہے۔ ان میں کانگریس رکن ڈینا روڑباخر بھی شامل ہیں، جن کا کہنا یہ ہے کہ نئی ٹیکنالوجی میں پیش رفت ان اقتصادی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ ہے جو اس وقت دنیا کو درپیش ہیں۔ کانگریس کا کہنا ہے کہ یہی بچے ٹیکنالوجی کے شعبے میں نئی نئی ایجادات کرتے ہیں اور ہمارے لیے بہتر معیار زندگی کا راستہ ہموار کرتے ہیں۔ ڈینا روڑباخر کا کہنا ہے کہ محنت کرنے کے لیے مزید دولت درکار نہیں، بلکہ ٹیکنالوجی کو ترقی دینا مقصود ہے جو انہی کوششوں میں اضافہ کرتی ہے جن سے کارکردگی کہیں بہتر ہو جاتی ہے۔ سائنس کی دنیا سے آج بس اتنا ہی، کچھ اور معلومات لے کر اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے۔ بہجت جیلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر۔ الرجی بظاہر ایک معمولی سی بیماری لگتی ہے، مگر اس کی تکلیف بہت زیادہ اور اس کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے۔ الرجی ہے کیا؟ یہی سوال ہم نے ڈاکٹر شاہد رندھاوا سے کیا، جو فلوریڈا میں الرجی اور امیونالوجی کے ماہر ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ الرجی کسی کو کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، ان کا کہنا تھا۔
بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ، الرجی جو ہے ایسی جو کرونک کنڈیشنز ہیں ان میں سب سے کامن ایک کنڈیشن جو ہے وہ الرجی ہے، جو کامنلی بڑی بینائن فارم میں جس طرح نیزل الرجی کی صورت میں، یا لائف تھریٹننگ جس طرح اینافائلیکسس ہے جسے جان کا خطرہ بھی ہو سکتا ہے، اس صورت میں ہو سکتی ہے۔ تو یہ بیسیکلی الرجی ایک امیون سسٹم کا تھوڑا سا ایگزیجریٹڈ رسپانس ہے۔ ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ وائٹ بلڈ سیلز، لمفوسائٹس اسے مشتمل ہے، وہ نارملی باڈی کو ڈیفینس ہے اگینسٹ جس طرح مختلف جراثیم ہیں ان کے خلاف، بیکٹیریا، وائرسز۔ ان کیس آف الرجیز جو باڈی ہے وہ غلطی سے جو نارمل بینائن سے بے ضرر سے الرجنس ہیں ان کو بھی خطرناک جراثیم سمجھ کے ان کے خلاف اینٹی باڈیز پروڈیوس کرنی شروع کر دیتی ہے۔ اس میں ہسٹامین جو ہے وہ ریلیزڈ ہوتی ہے، باڈی جو ہے وہ نارملی ہسٹامین پروڈیوس کرتی ہے، اور اسمال گرینیولس کی فارم میں ایک ٹائپ آف سیلز ہوتے ہیں، ماسٹ سیلز، اس میں اسٹور کر دیتی ہے۔ یہ سیلز آنکھوں میں، ناک میں، لنگز میں، اسکن کے اوپر، اور ہمارے میدے اور انتریوں میں جس کو گیسٹرو انٹیسٹائنل سسٹم ہے اس میں ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں۔ تو جب بھی ہمارا ان الرجنز ہیں جس میں پالنز، فوڈ الرجنز، انسیکٹ بائٹس، اینیمل ڈینڈر، مولڈز جس کو فنگس بھی کہتے ہیں، سم ٹائم میڈیکیشنز، سم ٹائم لیٹیکس، اور ڈسٹ مائٹس بھی ہیں، ان سے جب باڈی کا ایکسپوجر ہوتا ہے تو باڈی ہسٹامین ریلیز کرتی ہے ان سیل سے۔ تو بیسیکلی یہ الرجک ریئیکشن باڈی میں پروڈیوس ہوتا ہے۔
الرجی کی علامتیں کیا ہوتی ہیں، اس بارے میں ڈاکٹر رندھاوا کہتے ہیں۔
سب سے پہلے تو اس میں جو ڈیپینڈ کرتا ہے کس قسم کی الرجی ہے، اگر تو ناک میں ہوگی یا آنکھوں میں ہوگی تو جو ایک موسٹ کامن جو سمپٹم ہے الرجیز کا، دیٹ از اچی، لائک اچی آئیز، خارش، آنکھوں میں خارش، ناک میں خارش، اس کے بعد آنکھیں سے پانی نکلنا، ناک سے پانی نکلنا۔ ان کیس آف جب وہ لنگس کو افیکٹ کرتی ہیں تو جو لوگ جن کو ایزما ہوتا ہے ان میں ویزنگ، کاف، چیسٹ ٹائٹنس، شارٹنیس آف بریتھ، یہ سمٹمس ہو جاتے ہیں۔ جب اسکن کو انوالو کرتی ہیں الرجیز تو اسکن میں لال رنگ کے جو خارش، یعنی کہ اس کو ہم ہائیوز کہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سے بمپس شروع آ جاتے ہیں جو کسی بھی حصے پہ آ سکتے ہیں۔ چونکہ ہسٹامین ریلیز ہو رہی ہے تو یہ تھوڑا سا سویلنگ بھی کاز کرتی ہے، لپ سویلنگ، ٹنگ سویلنگ، یہ ہو سکتی ہیں۔ لیکن موسٹ کامن سمٹم اسکن میں اچھی اسکن ہے، اور تھوڑی سی ہائی تھوڑی دیر کے لیے رہتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں جو یہ بمپس ہیں۔ کچھ لوگوں میں کچھ گھنٹے رہتے ہیں پھر دوبارہ نکل آتے ہیں، کچھ لوگوں میں کچھ دن رہتے ہیں، اور کچھ لوگوں میں کئی، یعنی کہ ویکس تک یہ نکلے رہتے ہیں۔
مدثر منظر،
وائس آف امریکہ واشنگٹن.
یہ نشریات وائس آف امریکہ واشنگٹن سے پیش کی جا رہی ہیں.
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اپنی پوری تاریخ میں آج پہلی بار 50,000 سے زیادہ پر پہنچ کر بند ہوا. پاکستانی معیشت کے لیے اس کا مطلب کیا ہے؟ کراچی سے سید سعود ظفر اپنی رپورٹ میں بتا رہے ہیں.
پاکستان اسٹاک ایکسچینج نے گزشتہ برس کے آخری ماہ کی تیزی کے تسلسل کو رواں سال کے آغاز سے ہی برقرار رکھا اور جمعرات 26 جنوری کو تاریخ میں پہلی بار 50,000 کی نفسیاتی حد کو عبور کرنے میں کامیابی حاصل کی. آج مارکیٹ نے زیادہ تر اڑان بھرے رکھی. کاروبار کے اختتام پر 100 انڈیکس 435 پوائنٹس اضافے سے 50,192 پوائنٹس پر بند ہوا، جبکہ ایک موقع پر انڈیکس نے 50,286 کی حد کو بھی چھوا. آج مارکیٹ میں زیادہ تر مقامی سرمایہ کار چھائے رہے. پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج 45 کروڑ شیئرز کا لین دین کیا گیا، جن کی مالیت تقریباً 21 ارب روپے رہی. اسٹاک مارکیٹ کے ماہر اور ٹاپ لائن سیکیورٹیز کے سی ای او محمد سہیل پی ایس ایکس کی اس تاریخی کامیابی پر کہتے ہیں،
پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کا آج بڑا تاریخی دن تھا، کیونکہ فائنلی جو انڈیکس ہے بینچ مارک کے سی 100 انڈیکس، وہ 50,000 کی حد عبور کر گیا ہے اور پچھلے 7 سال میں یہ 10 گنا بڑھ چکا ہے اور یہ ون آف دی فاسٹسٹ گروئنگ انڈیکس دنیا میں مانا جاتا ہے، کیونکہ جنوری 2009 میں یہ 5,000 کی سطح پر تھا اور ابھی یہ 50,000 ہو گیا ہے. اس میں سب سے بڑا ریزن جو ہے وہ بہتر ہوتے ہوئے معاشی اور سیکیورٹی کے حالات ہیں، جس کی وجہ سے لوکل سرمایہ‌کار بالخصوص بہت اگریسولی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں.
ماہرین کا کہنا ہے کہ مارکیٹ کے بڑھنے کی کئی وجوہات ہیں، جن میں ملک میں موجودہ کم شرح سود اور مقامی سرمایہ کاروں کے پاس سرمایہ کی بہتات ہے. اس کے علاوہ امن و امان کی بہتر صورتحال، معاشی آسودگی، ایس ای سی بی کی ریگولیشنز اور مارکیٹ میں کاروبار کرنے والی کمپنیوں کے منافع کمانے کی صلاحیت شامل ہیں. سعود ظفر، وائس آف امریکہ، کراچی.
اور بھارتی کشمیر میں تازہ برفانی تودے کی زد میں آ کر 10 مزید بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ نصف درجن دوسرے لاپتہ ہیں. سری نگر سے اس کی تفصیل دیں گے یوسف جمیل.
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں بارشوں اور بھاری برف باری کا سلسلہ جاری ہے. جمعرات کو چوتھے روز بھی معمول کی زندگی درہم برہم رہی. سری نگر جموں شاہراہ جو علاقے کو بھارت سے ملاتی ہے کے بند ہو جانے اور سری نگر کے لیے پروازوں کی منسوخی کے بعد وادی کشمیر باقی ماندہ دنیا سے کٹ کر رہ گئی ہے. برف کے تودے گرانے اور رہائشی مکانات کے دب جانے سے بدھ کی رات اور جمعرات کو مزید 10 بھارتی فوجی ہلاک ہو گئے. بدھ کے روز اس طرح کے الگ الگ واقعات میں کم سے کم 6 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہوئے تھے. مرنے والوں میں بھارتی فوج کا ایک میجر بھی شامل تھا. سرمائی دارالحکومت سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ سطح سمندر سے 2,580 میٹر کی بلندی پر واقع گریز علاقے کے منزگنڈ نامی مقام پر بھارتی فوج کی ایک چوکی برف کے تودے کی زد میں آ گئی اور وہاں موجود 51 راشٹریہ رائفلز کے 10 فوجی موقع ہی پر ہلاک ہو گئے. تاہم 7 فوجیوں کو فوری طور پر شروع کی گئی بچاؤ کاروائی کے دوران زندہ نکالا گیا. گریز ہی کے علاقے میں جو متنازفی کشمیر کو بھارت اور پاکستان کے زیر انتظام حصوں میں تقسیم کرنے والی کنٹرول لائن کے قریب واقع ہے، اس طرح کے ایک اور حادثے میں کئی بھارتی فوجی لاپتہ ہو گئے ہیں اور ان کے زندہ ہونے کی امید ہر گزرے پل کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے. بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حادثے میں فوجیوں کے مارے جانے پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے. انہوں نے سماجی ویب سائٹ ٹویٹر کام پر لکھا، کشمیر میں برفانی تودے میں 10 بہادر فوجیوں کے مارے جانے پر میں بے حد دکھی ہوں. گریز کے تلیل علاقے میں بدھ کی صبح برف کے تودے کی زد میں ایک نجی مکان آ گیا تھا اور اس کے نتیجے میں ایک ہی کنبے کے 4 افراد ہلاک ہوئے تھے، جبکہ ایک بچہ بری طرح زخمی ہوا تھا. اس علاقے میں کئی روز سے مسلسل برف باری کے بعد 6 سے 10 فٹ تک برف جمع ہو گئی ہے. پولیس اور مقامی رضاکاروں نے بدھ کے روز 150 سے زائد افراد کو، جن میں 2 حاملہ خواتین بھی شامل تھیں، محفوظ مقامات پر منتقل کیا تھا. بدھ ہی کو سری نگر سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع سونمرگ کے علاقے میں بھارتی فوج کا ایک کیمپ برف کے تودے کی زد میں آ گیا تھا. اس واقعے میں بھارتی فوج کا ایک افسر میجر امیت ساگر ہلاک ہو گیا. سری نگر میں عہدیداروں نے بتایا کہ سرحدی اضلاع کپوارہ، بانڈی پور اور بارہمولہ اور مرکزی ضلع بڈگام میں بھاری برف باری کے بیچ نجی مکان دب جانے اور بجلی کا کرنٹ لگنے سے ایک 11 سالہ لڑکی سمیت 3 مزید افراد لقمہ اجل بن گئے. سب سے زیادہ متاثرہ وادی کشمیر میں متعدد نجی مکان تباہ ہوئے ہیں یا انہیں شدید نقصان پہنچا ہے. محکمہ موسمیات نے اگلے 24 گھنٹے کے دوران کشمیر اور آس پاس کے علاقوں میں مزید برف باری کی پیش گوئی کی ہے. کشمیر یونیورسٹی نے خراب موسم، مواصلاتی نظام متاثر اور راستے مسدود ہو جانے کے پیش نظر تمام امتحانات 29 جنوری تک منسوخ کر دیے ہیں. دریاسنا جمعرات کو بھارت کے یوم جمہوریہ کے موقع پر مسلم اکثریتی وادی کشمیر میں استصواب رائے کا مطالبہ کرنے والی تنظیموں کی اپیل پر عام ہڑتال کی گئی. یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر.
بھارت آج اپنا 68واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے اور اس دن ہونے والی پریڈ کے موقع پر ملک کی فوجی قوت اور ملک میں مختلف شعبوں میں کامیابیوں کے مظاہرے کیے گئے ہیں. نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ.
بھارت اس وقت اپنا 68واں یوم جمہوریہ منا رہا ہے. 26 جنوری 1950 کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کو کالعدم کر کے اس کی جگہ پر بھارتی آئین نافذ کیا گیا تھا. اس موقع پر دارالحکومت دہلی سمیت پورے ملک میں اور خاص طور پر تمام ریاستوں کی راجدھانیوں میں یوم جمہوریہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا. اصل تقریب پارلیمنٹ اور راشٹرپتی بھون کے نزدیک انڈیا گیٹ پر منعقد ہوئی، جہاں بھارت کی فوجی قوت کا مظاہرہ کیا گیا اور کثیر النوع تہذیبی اور ثقافتی جھلکیاں پیش کی گئیں. ان سال ابوظہبی کے ولی عہد شیخ محمد بن زائد ال نہیان یوم جمہوریہ تقریبات کے مہمان خصوصی رہے. انڈیا گیٹ سے تاریخی لال قلعہ تک پریڈ نکالی گئی. صدر پرنب مکرجی نے قومی پرچم لہرا کر تقریبات کا افتتاح کیا. انہوں نے پریڈ کی سلامی لی. پریڈ میں متحدہ عرب امارات کے 149 رکنی دستے نے بھی حصہ لیا، جس میں امارات بینڈ کے 35 موسیقار بھی شامل تھے. امارات کے فوجی دستے کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل ابود مصابہ الغفیلی نے کی. پریڈ میں پہلی بار نیشنل سیکورٹی گارڈ NSG کے دستے نے بھی، جسے بلیک کیٹ کمانڈو کہا جاتا ہے، حصہ لیا. بھارتی فوج کی میزائل فائرنگ صلاحیت کا مظاہرہ کیا گیا اور T-90 بھیشم ٹینک، انفینٹری کمبیٹ وہیکل BMP-2 کے برہموس میزائل نظام کے موبائل آٹونمس لانچر، آکاش ویپن سسٹم اور دھنوش گن سسٹم کو بھی پریڈ میں شامل کیا گیا. اس کے علاوہ پہلی بار لائٹ کمبیٹ ایئر کرافٹ تیجس اور ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول سسٹم کو، جو کہ اندرون ملک تیار کیا گیا ہے، پریڈ میں شامل کیا گیا. دوسرے ہتھیاروں کا بھی مظاہرہ کیا گیا. پریڈ میں 17 ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں کی ترقیاتی سرگرمیوں کو تمثیلی انداز میں دکھایا گیا اور ان کی تہذیب و ثقافت کے نمونے پیش کیے گئے. اس موقع پر دہلی میں غیر معمولی حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے. خفیہ ایجنسیوں نے یہ اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ دہشت گرد چارٹرڈ طیارے کے ذریعے 9/11 جیسا حملہ کر سکتے ہیں، پھر پالتو جانوروں کے ذریعے خود کش حملے انجام دے سکتے ہیں. انڈیا گیٹ سے لے کر لال قلعہ تک کے راستے میں چپے چپے پر سیکورٹی جوان تعینات تھے. کثیر المنزلہ عمارتوں پر بھی مشاق نشانے بازوں کو تعینات کیا گیا تھا. سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی.
امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز ایک حکم نامے پر دستخط کیے ہیں، جس کے تحت امریکہ کے ایسے شہروں کے وفاقی گرانٹ کو روک لیا جائے گا جو سینکچوری سٹیز یا محفوظ پناہ گاہوں والے شہر ہیں. امریکہ میں 40 ایسے شہر اور 364 کاؤنٹیز ہیں جو وفاقی حکام کے ساتھ غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن کی گرفتاری یا ملک بدری کے سلسلے میں بہت کم مدد فراہم کرتے ہیں. وائٹ ہاؤس کے ترجمان شان اسپائسر کا کہنا ہے کہ وہ امریکی شہر جو غیر قانونی تارکین وطن کو رہائشی سہولتیں فراہم کرتے ہیں، ان کی وفاقی گرانٹ کاٹ لی جائے گی. شہروں اور کاؤنٹیز کو مرکز کی طرف سے کئی شعبوں میں امداد فراہم کی جاتی ہے. صدر کے اس حکم پر مختلف حلقوں سے اعتراضات اٹھائے جا رہے ہیں. نیو یارک کے اٹارنی جنرل نے کہا ہے کہ ٹرمپ کے پاس یہ آئینی اختیار نہیں ہے کہ وہ وفاقی فنڈنگ کی ترسیل کو روک دیں. امیگریشن سے متعلق ایک ممتاز امریکی وکیل کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ اختیار صدر کے بجائے کانگریس کے پاس ہے اور وہ امریکی شہروں کے لیے وفاقی امداد میں کٹوتی یا کمی بیشی کر سکتی ہے. ایک اور نقطہ نظر یہ بھی ہے کہ سینکچوری سٹی کے بارے میں کوئی قانونی تعریف موجود نہیں ہے، قانونی طور پر سینکچوری سٹیز کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دوسری طرف بعض حلقوں سے اس اقدام کی حمایت بھی کی جا رہی ہے۔ ریپبلکن سینیٹر پیٹ ٹومین کہتے ہیں کہ مجوزہ قانون سے ایسے شہروں کی حوصلہ شکنی ہوگی جو غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کارروائی نہیں کرتے، کیونکہ اکثر اوقات یہ خطرناک ثابت ہوتا ہے۔ انہیں چاہیے کہ یہ وفاقی حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بدھ کے روز اعلان کیا کہ ملک کی جنوبی سرحد پر میکسیکو کے ساتھ مہینوں کے اندر اندر دیوار تعمیر کی جائے گی۔ 5,000 خصوصی محافظ تعینات کیے جائیں گے جو سرحد پر گشت کا کام سر انجام دیں گے، جبکہ ملک میں غیر قانونی طور پر موجود تارکین وطن کو ملک بدر کیا جائے گا۔ صدر ٹرمپ ان حکم ناموں کا اعلان محکمہ ہوم لینڈ سیکیورٹی کے دورے کے دوران کیا، جس سے قبل انہوں نے امیگریشن کے دو انتظامی حکم ناموں پر باضابطہ دستخط کیے۔ 7 مسلمان ملکوں کے تارکین وطن پر امریکہ میں داخلے کی پابندی کا امکان ہے، جن میں پاکستان شامل نہیں ہے۔ امریکہ سے ملک میکسیکو کے سرحد پر دیوار کی تعمیر کا حکم جاری کرنے اور ملک میں غیر قانونی طور پر داخل ہونے والوں کی سخت نگرانی کے احکامات جاری کرنے کے بعد صدر ٹرمپ مسلم اکثریتی ملکوں کے لوگوں کا امریکہ میں داخلہ روکنے کے حکم جاری کرنے کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں۔ بدھ کے روز اے بی سی نیوز کے ساتھ اپنے ایک انٹرویو میں مسٹر ٹرمپ نے کہا کہ یہ وہ ملک ہیں جہاں بڑے پیمانے پر دہشت گردی موجود ہے، اور یہ وہ ملک ہیں جہاں سے لوگ یہاں آ کر ہمارے لیے بڑے مسائل پیدا کرتے ہیں۔ حکم نامے کے مسودے کے متعلق کچھ معلومات رکھنے والوں کا کہنا ہے کہ اس میں عراق، ایران، لیبیا، شام، صومالیہ، سوڈان اور یمن سے آمد پر کم از کم 30 دن کی پابندی شامل ہوگی۔ اپنی انتخابی مہم کے دوران مسٹر ٹرمپ ابتدائی طور پر یہ کہتے رہے ہیں کہ وہ امریکہ میں تمام مسلمانوں کا داخلہ بند کر دیں گے، تاہم بعد میں انہوں نے اپنا موقف تبدیل کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ان ملکوں کے لوگوں پر پابندی لگائیں گے جو دہشت گردی سے منسلک ہیں۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے امریکہ اور میکسیکو کی سرحد پر دیوار تعمیر کرنے کے حکم کے بعد میکسیکو کے صدر آئندہ ہفتے واشنگٹن کے مجوزہ دورے کو منسوخ کرنے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ بات میکسیکو کے ایک اعلی عہدیدار نے کہی ہے۔ ٹی وی پر براہ راست نشر ہونے والے خطاب میں میکسیکو کے صدر اینریکے پینا نیٹو نے کہا ہے کہ انہیں اس بات کا افسوس ہے کہ وہ امریکی فیصلے کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے ایک بار پھر اس بات کو دہرایا کہ میکسیکو اس دیوار کی تعمیر کے لیے اخراجات ادا نہیں کر جائے گا، اگرچہ ٹرمپ یہ کہہ چکے ہیں کہ میکسیکو کو ایسا کرنا پڑے گا۔ ترکی نے کہا ہے کہ ابھی یہ قبل از وقت ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے شام میں محفوظ زونز بنانے کے منصوبے پر تبصرہ کیا جائے۔ ترک وزارت خارجہ کے ترجمان حسین اوغلو نے جمعرات کے روز کہا کہ یہ اہم ہے کہ پہلے اس مطالعے کے نتائج پر غور کیا جائے جو امریکی پینٹاگون اور وزارت خارجہ ان محفوظ علاقوں کے بارے میں صدر ٹرمپ کے متوقع حکم پر تیار کریں گے۔ ترکی، جس کی سرحدیں شام سے ملتی ہیں، کافی عرصے سے ان محفوظ زونز کی وکالت کرتا رہا ہے، لیکن سابق صدر باراک اوباما نے اس خیال کی تائید نہیں کی تھی۔ برطانیہ یورپی یونین سے علیحدہ ہونے کی تیاریاں کر رہا ہے، اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے نئے رہنما کے طور پر اپنی مدت کا آغاز کر رہے ہیں، تو ایسے میں برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے امریکہ کے ساتھ خصوصی تعلقات کی تجدید کے لیے امریکہ کا دورہ کرنے والی ہیں۔ اس بارے میں انجم ہیرلڈ گل کی رپورٹ۔
بدھ کے روز برطانوی پارلیمان سے اپنے خطاب میں اپنے دورہ امریکہ کا ذکر کرتے ہوئے وزیر اعظم تھریسا مے کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصی تعلقات کی وجہ سے دونوں رہنماؤں کے لیے تمام امور پر کھل کر بات کرنا آسان ہوگا۔ ان کا کہنا تھا، تاہم جہاں تک میرے دورہ امریکہ کا معاملہ ہے تو مجھے خوشی ہے کہ میں صدر ٹرمپ کی انتظامیہ کے آغاز پر ان سے ملاقات کر پاؤں گی۔ یہ برطانیہ اور امریکہ کے درمیان خصوصی تعلقات کی طاقت ہے، اور میں اور وہ انہی خصوصی تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور مجھے حزب اختلاف کے رہنما سے یہ کہنے دیجئے کہ مجھے صدر امریکہ سے کھل کر بات کرنے میں کوئی جھجک نہیں ہے، اور میں انہی خصوصی تعلقات کی وجہ سے ایسا کر سکتی ہوں جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کبھی نہیں کر سکتے۔ تھریسا مے جمعرات کے روز لندن سے فلیڈیلفیا کے لیے روانہ ہوئیں، اور جمعے کے روز وہ وائٹ ہاؤس جائیں گی۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کرنے والی وہ پہلی غیر ملکی رہنما ہوں گی۔ جمعرات کے روز وہ ریپبلیکن ارکان کانگریس کے خصوصی اجلاس سے خطاب کریں گی۔ ٹرمپ اور ان کے نائب صدر مائک پینس بھی جمعرات ہی کے روز اس خصوصی اجلاس میں شریک ہوں گے۔ دونوں لیڈران نے بین الاقوامی تعلقات کی اصلاحات کے لیے اقدامات اٹھائے ہیں، خاص طور پر تجارت کے ذریعے۔ برطانیہ کے یورپی یونین اور امریکہ کے ٹی پی پی نامی تجارتی معاہدے سے الگ ہونے کے بعد دونوں ملک نئے تجارتی سمجھوتوں کے لیے دنیا بھر میں مذاکرات کریں گے۔ تھریسا مے کا دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ٹرمپ نے امریکہ اور میکسیکو کے درمیان سرحد پر ایک دیوار تعمیر کرنے کے لیے ایک انتظامی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے پناہ گزینوں کی آمد اور 6 مسلمان ملکوں کے امریکہ داخلے پر بھی پابندی عائد کی ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
پرتشدد دہشت گرد گروپ داعش کے نہایت ظالم اور خون کے پیاسے ارکان میں مٹھی بھر لوگ ایسے بھی ہیں جو آپس میں انگریزی زبان میں تبادلہ خیال کرتے ہیں۔ داعش کو ICL کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ 4 افراد پر مشتمل اس گروپ کو، جسے ان کے شدید برطانوی لہجے کی وجہ سے بیٹلز کہا جاتا ہے، داعش کے قبضے میں غیر ملکی یرغمالیوں کا نگران مقرر کیا گیا تھا۔ یہ لوگ دوسرے محافظوں کے مقابلے میں زیادہ ظالم ہیں۔ یہ قیدیوں کو ایزا پہنچانے کے لیے انتہائی سخت طریقے استعمال کرتے ہیں۔ اب تک انہوں نے کم از کم 2 درجن قیدیوں کی گردنیں کاٹ کر سزائیں دیں۔ داعش نے ان میں سے کئی کو ویڈیو ٹیپ کیا اور انٹرنیٹ پر پوسٹ کیا۔ ان میں سے ایک الیگزینڈا ایم این کوٹے کی شناخت اس گروپ کے برطانوی دہشت گردوں کے ایک ممبر کے طور پر کی گئی ہے۔ یہ دسمبر 1983 میں لندن میں پیدا ہوا۔ اس نے نوجوانی میں اسلام قبول کیا۔ کوٹے گروپ کی جانب سے پھانسی دینے اور ایزا رسانی کے غیر معمولی ظالمانہ طریقوں میں ملوث رہا۔ یہ داعش کے لیے لوگوں کی بھرتی بھی کرتا رہا، اور یہ اس دہشت گرد تنظیم میں شمولیت کے لیے متعدد برطانوی شہریوں کو بھرتی کرنے کا بھی ذمہ دار ہے۔ امریکہ وقتاً فوقتاً بعض ایسے افراد کی نشاندہی کرتا رہتا ہے جو کسی دہشت گرد تنظیم کے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ تمام معاملات میں یہ وہ لوگ ہیں جو دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہوتے ہیں یا جن کے بارے میں سمجھا جاتا ہے کہ ان سے خاصا خطرہ ہے۔ الیگزینڈا ایمن کوٹے کی بھی امریکہ کی حکومت نے ایک ایسے ہی فرد کے طور پر شناخت کی ہے۔ نتیجتاً امریکہ کے محکمہ خارجہ نے اس کا نام مخصوص لوگوں کی فہرست میں ڈال دیا ہے۔ اس کے اثاثوں کو، جو امریکہ کی پہنچ میں ہیں، منجمد کر دیا گیا ہے۔ امریکہ کا کوئی بھی شہری یا کمپنی الیگزینڈا کوٹے کے ساتھ لین دین نہیں کر سکتی۔ اس کارروائی کے ذریعے بین الاقوامی برادری کو مطلع کر دیا گیا ہے کہ الیگزینڈا ایمن کوٹے سرگرمی کے ساتھ دہشت گردی میں ملوث ہے۔ دہشت گرد افراد اور گروپوں کی شناخت سے ان کی اصلیت ظاہر ہو جاتی ہے، اور وہ الگ تھلگ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ اور ساتھ ہی امریکی ایجنسیوں اور حکومتوں کی جانب سے قانون کے نفاذ کی کارروائیوں میں مدد ملتی ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا، جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن DC 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
باکسنگ کی دنیا میں پاکستانی سید حسین شاہ کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ وہ جنوبی ایشیا میں ایک بہترین باکسر کی حیثیت سے جانے جاتے ہیں۔ ہماری ساتھی گلرخ نے ان سے ایک خصوصی گفتگو کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
السلام علیکم ناظرین، آج ہمارے ساتھ پروگرام آمنے سامنے میں ایک ایسی شخصیت موجود ہے جو کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ میرا مطلب ہے پاکستان کے مایا ناز باکسر، اولمپک میڈل ونر اور ستارہ امتیاز کا اعزاز حاصل کرنے والے سید حسین شاہ۔ حسین شاہ، ہمارے ناظرین یہ جاننے کے لیے بےتاب ہیں
کہ آپ نے باکسنگ کا آغاز کب اور کیسے کیا؟
کوئی بھی حب الوطن کھلاڑی جب بین الاقوامی سطح پر میدان میں اترتا ہے تو آخری لمحات تک لگن اور جذبے کے ساتھ کھیلتا ہے تاکہ جیت اسی کی ہو۔ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو تاریخ گواہ ہے کہ اس کی مٹی نے ہر دور میں، چاہے کرکٹ ہو، سکواش یا پھر باکسنگ، ہر کھیل میں عظیم لوگ پیدا کیے جنہوں نے کھٹن حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف اپنا بلکہ اپنے ملک کا نام بھی عالمی سطح پر روشن کیا۔ انہی میں سے ایک سید حسین شاہ بھی ہے۔ ان کا شمار جنوبی ایشیا کے بہترین باکسرز میں ہوتا ہے جو پاکستان کی باکسنگ کی تاریخ کی ایک درخشاں مثال ہے۔ شاہ 1964 میں پیدا ہوئے۔ ان کا پورا بچپن کراچی کے سڑکوں پر ایک بے گھر بچے کے طور پر گزرا۔ سید حسین شاہ نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے اپنے بچپن کی زندگی کو بیان کرتے ہوئے کہا،
پانچ سال کا تھا میری والدہ کا انتقال ہو گیا، ایک سال بیانی تھا۔
اس کے بعد غربت کی زندگی کے تلخ حقائق کا مقابلہ کیا، کراچی کے علاقے لیاری کے سڑکوں پر دن رات بسر کیے۔ جب لیاری میں باکسنگ شروع کی اس وقت میری عمر 8 سال تھی۔
نہ پیٹ میں روٹی نہ جسم پہ کپڑا، آئے ہیں باکسر بننے، لگتا ہے پورے کراچی کا کچرا کوئی میرے قلم میں ڈال گیا۔ سالہ کریم لایا تھا نا تیرے کو، تیرا نام
سید حسین شاہ استاد۔
ارے واہ، نام اس سے شاندار، ذات کا پٹ پاتیا۔
استاد ہم پٹ پات پر پیدا ہوئے پر پٹ پات پر مریں گے نہیں چاچا، اس لیے تیرے پاس لایا ہے۔
کسی کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ کراچی کے سڑکوں پر سونے والے بچے کی وجہ سے اس ملک کو پہچانا جائے گا۔ شاہ کا مزید کہنا تھا کہ ساؤتھ ایشین گیمز میں 5 گولڈ میڈلز جیت لیے تھے۔
آج پاکستان کے لیے ان مقابلوں کا واحد طلائی تمغہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔
انہی کامیابیوں کی وجہ سے حکومت پاکستان نے تمغہ امتیاز سے نوازا۔ بعد میں باکسنگ کے میدان میں پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انہوں نے مختلف ممالک میں ایک کوچ کے طور پر خدمات انجام دیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اب پاکستان میں حالات بدل گئے ہیں۔
ابھی تو ایسے حالات نہیں ہیں پاکستان میں، ابھی ابھی آپ کو سوچتے سے گولڈ لے آتے ہو، آپ کو 10 لاکھ سے مل جاتے ہیں، 10 سے 15 لاکھ روپے۔ میں تو پاکستان سے سوچتے سے 5 بار گولڈ لایا، مجھے ایک بار اللہ کی مجھے بے نظیر نے 20,000 روپے دے دی۔ 20,000 روپے
پاکستان میں باکسنگ کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ اس ملک میں بہت باصلاحیت لوگ موجود ہیں، اگر ان کو صحیح تربیت دی جائے تو وہ اس ملک کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ حال ہی میں عدنان سرور کی ہدایت کاری میں سید حسین شاہ کی زندگی پر مبنی ایک فلم شاہ کے نام سے بنائی گئی۔
کہتے ہیں کہ ہر کہانی کے 2 پہلو ہوتے ہیں، ہر تصویر کے 2 رخ۔ پاکستان ایک ایسی تصویر ہے جس کا ہمیشہ صرف ایک ہی رخ دکھایا جاتا ہے۔
پشاور کے علاقے نمک منڈی میں زوردار بم دھماکے کی آواز سنی گئی ہے،
لیکن کچھ کہانیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا سنایا جانا ضروری ہوتا ہے، کسی اور کو نہیں، ہمیں خود، اپنے آپ کو، کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ ہم کون ہیں، کہیں ہم بھول نہ جائیں کہ ہماری منزل آسمانوں میں ہے۔ یہ بھی ایسی ہی ایک کہانی ہے۔
والے سے سید حسین شاہ کا کہنا تھا،
میں ٹریننگ کر رہا تھا، اس سے کا فون آیا مجھے ادھر کروں گا کہ میں ادھر سے بات کروں، میں آپ کو بہت فین تھا، آپ کے مطلب کتنے سال پرانا میں آپ کا فین ہوں اور آپ سے بنانا چاہتا ہوں، یعنی تو مجھے ایسا ہوا کہ پھر مجھے اتنی اچھا ہوا، چلو بھائی میرا کوئی چاہنے والا ہے، پاکستانی ہے۔
بچپن تو صرف زندہ رہنے کی کوشش میں گزرا ہے، سنسان گلیاں اور ایک اکیلا کمزور لاوارث بچہ۔
گلرخ، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
یہ وائس آف امریکہ ہے۔ آپ ہمارے پروگرام فیس بک پر بھی براہ راست دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے facebook.com/voaurdu۔
یہ کانگریگیشن اڈار رحیم ہے، جس کا مطلب ہے دوستوں کی ایک کمیونٹی۔ اس یہودی عبادت گاہ یا سینیگوگ کے منتظمین کے مطابق یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں نہ صرف جدید دور کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے یہودی بچوں اور نوجوانوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے، بلکہ یہ یہودی ثقافت، اقدار اور روایات کو برقرار رکھنے کے لیے بھی کوشاں ہے۔
اڈار رحیم کا آغاز 1980 میں کیا گیا۔ اس وقت یہ ایک تہ خانے میں قائم کیا گیا تھا۔ پھر 1990 میں ہم اس عمارت میں آ گئے۔ 1991 میں نے یہاں کام شروع کیا۔ اس ادارے کو قائم ہوئے 36 برس ہو گئے ہیں۔
یہاں اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ کنڈر گارڈن سے لے کر 12ویں گریڈ تک بچوں کو مذہبی تعلیم دی جاتی ہے۔ اس وقت یہاں 110 بچے مذہبی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ پری اسکول سے سیکنڈ گریڈ تک انگلش میں تعلیم دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ہیبرو زبان میں ہجے بھی سیکھتے ہیں۔ تیسرے گریڈ میں وہ ہفتے میں ایک بار ہیبرو زبان کی کلاس لینے کے لیے آتے ہیں۔ اس طرح وہ زبان کے بارے میں بھی سیکھتے ہیں۔
بنیادی طور پر کمیونٹی کی جانب سے مثبت رد عمل آتا ہے۔ والدین چاہتے ہیں کہ ان کے بچے مذہبی تعلیم حاصل کریں اور اپنی ثقافت و ورثے سے متعلق تھوڑا بہت جانیں۔ یہاں پڑھائی جانے والی مذہبی تعلیم اختیاری ہے، لیکن وہ اپنے اسکول کے بعد یہاں شوق سے پڑھنے کے لیے آتے ہیں۔
یہودی کمیونٹی میں مذہبی تعلیم کے حصول کو کتنی اہمیت دی جاتی ہے، اس کا اندازہ یہاں آنے والے طالب علموں کی اس میں دلچسپی سے لگایا جا سکتا ہے۔
ہم نے یہودیت کی تاریخ سے متعلق اور دیگر حقائق پر مبنی واقعات پڑھے ہیں۔
یہ بہت دلچسپ ہے، ہمیں یہاں بہت مزہ آتا ہے۔
میں نے کنڈر گارڈن سے لے کر 10ویں گریڈ تک مذہبی تعلیم حاصل کی ہے۔
اس سے مجھے بڑے ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ میرے خیال میں یہ آپ کی مذہبی پریکٹس کے لیے ضروری ہے۔
یہاں آنے والے طالب علموں کی دلچسپی اور لگن کی ایک وجہ یہاں کے اساتذہ ہیں، جو کوشش کرتے ہیں کہ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ انہیں دنیاوی اور جدید تعلیم سے بھی روشناس کرایا جائے، تاکہ ان کی زندگی میں توازن برقرار رہے۔
ہم نوجوانوں پر بے حد توجہ دیتے ہیں۔ ہم انہیں مصروف رکھنے اور ان کی شرکت کو یقینی بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ادارہ بچوں اور خاندانوں کے لیے ایک کمیونٹی کی طرح ہے۔ میں کہوں گی کہ ہمارے نصاب کا ہر حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ آپ اس دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے کیا بہتر کام کر سکتے ہیں یا بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔
امریکہ جیسے ملک میں جہاں مختلف مذاہب اور ثقافت سے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، والدین کے لیے بچوں کو اپنے مذہب کی طرف راغب کرنا کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا، لیکن یہ والدہ خود کو خوش نصیب سمجھتی ہیں۔
ہم اس معاملے میں بہت خوش نصیب رہے۔ میرے بچوں نے اس سے متعلق کچھ نہیں کہا یا پوچھا۔ جب وہ چھوٹے تھے تو وہ مختلف مذاہب کے ماننے والوں کی تقاریب میں شرکت کرتے تھے، جس سے انہیں مختلف مذاہب کے بارے میں جاننے کا موقع ملا۔ لہٰذا انہیں اپنے مذہب کے بارے میں علم ہوا اور انہیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔
بہت سے سینیگوگ کی طرح یہاں بھی داخل ہوتے ہی ایک ٹوکری میں ٹوپیاں رکھی گئی ہیں۔
اسے انگریزی میں سکل کیپ کہا جاتا ہے۔ ہم اسے اس وقت پہنتے ہیں جب ہم یہاں آتے ہیں۔ یہ مختلف رنگوں میں ہوتی ہیں۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ ہم ایک مقدس جگہ اور مقدس اوقات میں ہیں۔
اس کے علاوہ توریت پڑھنے اور خصوصی دعاؤں کے دوران پہننے کے لیے شالے بھی ہیں۔
And so you wear it like this. And over here, these are the names of relatives.
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری، پروڈیوسر گلرخ اور انجینئر آڈیس ریکس۔ اور اب سے کچھ دیر بعد پروگرام جہاں رنگ پیش کیا جائے گا، اور خالد حمید کو اب اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔